صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک کر رکھا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی یہ ہے کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ وہ شخص جو اللہ رب العزت سے ڈر کر گناہوں سے بچا، تو اس کے لیے دو جنتوں کا وعدہ ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ پر قدرت بھی ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن دل میں اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر آج میں نے یہ کام کر لیا تو کل اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے میں کھڑا ہوں گا، اس کی عظمت، کبریائی اور جلال، اس کا خیال کرتے ہوئے گناہوں سے رک گیا اور اس نے گناہ نہیں کیا، فرمایا کہ یہ وعدہ اس کے لیے. ولی من خاف مقام ربہ جنتان، دو جنتوں کا وعدہ. اور اسی کا نام تقویٰ بھی ہے. تقویٰ بھی اسی کو کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم سے ڈر کے گناہ سے رک گیا یا جہنم کی آگ سے رک گیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کا اسے اتنا احساس کہ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دہی کروں گا. دیکھیے، دنیا میں بھی بعض اوقات کسی شخص کے لیے اس کے والد کی ذات ایسی ہوتی ہے جو عظمت و جلال والی ہوتی ہے، تو بعض اوقات یہ سوچ کر کہ بھئی میں اگر کوئی غلط کام کروں گا میرے والد کی ذات پر حرف آئے گا، اور ان کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، برے کاموں میں نہیں پڑتا. اسی طریقے سے اپنے شیخ کے سامنے جاتے ہوئے اس کے دل میں ان کی عظمت آتی ہے، تو یہ خیال کرتے ہوئے کہیں وہ پوچھ نہ بیٹھیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو انہیں بتانا پڑے گا. اس خیال سے بعض اوقات انسان دنیا میں رک جاتا ہے. تو یقیناً اللہ کی عظمت تو بہت بڑی چیز ہے. جب ہم شیخ کے خیال سے یا والد کے خیال سے یا استاد کے خیال سے بہت سی باتوں سے بچتے ہیں، بچ سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا ہم اگر استحضار کریں تو گناہوں سے کیوں نہیں بچ سکتے. تو اس لیے میرے عزیزو، گناہ کرنے پر قدرت کے باوجود صرف اللہ رب العزت کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس گناہ کو انسان چھوڑ دے نہ کرے، یہی اصل چیز. ورنہ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کے ڈر سے جو بچ گیا. بھائی، جہنم ڈرنے کی چیز اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا مظہر ہے. وہ جس آدمی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کے لیے جہنم ہے، لیکن یہ شخص جہنم سے ڈر کر گناہ سے نہیں رک رہا، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے گناہ سے بچ رہا ہے. البتہ جہنم بھی ہے ڈرنے کی چیز، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غصے اور غضب کا مظہر یہ جہنم ہے، اس لیے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. ایک رات جب تہجد کے وقت گشت پر نکلے تو اس میں وہ سبھی چیزیں دیکھتے تھے، اگر کوئی بیچارہ پریشان حال ہوتا تھا اس کی مدد کر دیتے، کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی کسی طریقے کی تو جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ سے گزرے تو انہیں باتیں کرنے کی آواز آئی، غور سے سنا تو ایک محسوس کیا، باتوں سے اندازہ لگایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے ایک جوان بچی ہے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، غالباً ماں بیٹیاں ہیں۔ تو ماں بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں امیر المومنین نے منع فرمایا، اس سے حکم دیا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں ملاوٹ نہ کرے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا امیر المومنین تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، انہیں کیا پتا، اگر تو پانی ملا دے گی تو انہیں تو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ تو اس بچے کا جو جواب تھا وہ ہے اصل میں اللہ کی عظمت اور جلال اور خوف سے بھرپور۔ اس نے کہا کہ اماں امیر المومنین تو گھر میں سو رہے ہوں گے لیکن ان کا خدا تو جاگ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے، جب صبح ہوئی تو معلوم کرایا کہ بھئی یہ کون ماں بیٹیاں ہیں، اور پھر اس گھر میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ سیدنا عمر فاروق نے بھیجا اور اس بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا۔ اسی بچی سے آگے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ پنجم کہلاتے ہیں وہ دنیا میں آئے۔ تو یہ دیکھیے نیکیوں کے اثرات کئی پشتوں تک جاتے ہیں، جس طرح گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں نیکیوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، کہ جب کوئی شخص اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی پھر لاج رکھتے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے میرے عزیز کہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر یہ استحضار آج ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ یقین تو ہے ہمارا، ایمان بھی ہے لیکن استحضار نہیں ہے اس کا، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ایسا استحضار کہ اللہ تعالیٰ جیسے کسی بڑے کا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں نے دیکھ لیا تو مشکل ہوگی، آدمی برائی سے بچ جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی استاد میری نگرانی کر رہے ہیں، یا اسے یہ پتہ چلے کہ بھائی حکومت نے میرے اوپر نگران مقرر کر رکھے ہیں جو میری نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں، تو آدمی بڑا محتاط ہو جاتا ہے۔ فون پہ بات بھی کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جو ٹیپ ہو جائے، پکڑائی میں آ جائیں، گرفت میں آ جائیں، رکتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تو کسی ٹیپ کی بھی ضرورت نہیں، اگرچہ ہماری ساری باتیں محفوظ ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اور قرآن مجید نے فرمایا بھی اقرا کتابک، قیامت کے دن یہ کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہم نے تیرا کتابچہ تیار کیا جس کا مصنف تو خود ہے، تو اس کو پڑھ لے، آج کے دن تیرے لیے یہی کافی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنا کتابچہ دیکھے گا اس میں سارے گناہ موجود ہوں گے، اس وقت پھر افسوس کرے گا اور کہے گا یا ویلتا مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا ہوا ہے نہ بڑا گناہ، یعنی جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سب کا سب کھاتا اس میں موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور آگے فرمایا ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل اس نے دنیا میں کیا ہے وہ سارا کچارا کچا چٹا اس میں موجود ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر، ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی نے لکھ دیا، بلکہ انسان نے جو کچھ کیا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا بڑے سے بڑا گناہ، وہ اس کو وہاں پر ووجدوا ما عملوا، جو عمل کیا اس کو حاضر پائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تیار بھی ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جن لوگوں کے نام اعمال سیاہ ہوں گے انہیں پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کے اعمال نورانی ہیں انہیں سامنے سے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز و اصل یہی، اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر نہ کسی پولیس کی ضرورت رہتی ہے نہ فوج کی ضرورت رہتی ہے، ورنہ پولیس فوج سی آئی ٹی جتنے بھی محکمے ہیں یہ صرف اس وقت تک کام کر سکتے ہیں جب تک کوئی شخص سامنے موجود، دن کی روشنی میں کوئی موجود ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں تو کوئی پولیس والا نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رک سکتا ہے، ورنہ دنیا میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دے، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ ما من خاف مقام ربی ہی و نہ نفسان الحوا، لازمی بات ہے کہ گناہ کرنے کا مطلب یہ خواہشات نفسانی پر اس نے عمل کیا، تو اسے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے تقاضوں سے روکا، ونہن نفسا عن الہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی، اس نے اپنے نفس کو روک لیا اس سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کا خیال کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسرے مقام فرمایا کہ اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ جنتان، دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ تو خوف خدا ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قدر فرماتے ہیں، کہ ایک انسان کو دنیا میں کون روکتا ہے گناہ پر، کوئی کرنا چاہے تو وہ روک تو نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے بھی یہ خوف خدا عطا فرماتے ہیں، اور اسی کا نام تقویٰ بھی ہے کہ آدمی پھر گناہ سے بچتا ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرنا چاہیں تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے، اگر نہ ہوتے تو یہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے ایسے، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز تھی جو صحابہ کرام کے اندر پیدا کی کہ ان کی طبیعتوں میں انقلاب آ گیا، وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ دنیا میں ہم ایسا کوئی عمل کریں کہ جس کا مواخذہ ہمیں آخرت میں مواخذہ ہم سے ہو۔ چنانچہ کتنے ہی صحابہ کرام کے واقعات ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو گیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، ہمیں پاک کر دیجیے، ہمیں گناہ سے پاک کر دیجیے۔ انہوں نے دنیا کی رسوائیوں کا خوف نہیں کیا، دنیا کی ذلتوں کا کوئی خوف نہیں کیا کہ دنیا کی ذلت بہت کم ہے آخرت کی رسوائی سے۔ اس لیے کہ یعنی صحابیات بھی ایسی ہیں، صحابہ بھی ایسے ہیں کتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجئے تاکہ دوزخ کا عذاب ہمیں نہ ہو۔ اور ایک صحابی پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے جب وہ جرم ثابت ہو گیا تو فرمایا کہ اسے سنسار کر دو، جب کیا گیا تو اس شخص کے خون کی چھینٹے جب کسی پر آئی تو اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکل گئے ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس نے جس طرح سے توبہ کی ہے، اگر وہ توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی۔ تو معمولی بات سمجھتے ہو، اللہ کے لیے کوئی ذلیل ہو رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی ذلت برداشت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے کیونکہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اسی پر کوئی بات آ جائے وہ حق پر ہو تو اللہ کے لیے کوئی اس کو ذلیل کرے تو یقیناً وہ ذلت بھی سو عزتوں سے بڑھ کر۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات، یہی جذبہ پیدا فرمایا تھا کہ وہ جلوت میں ہوتے تھے تب، خلوت میں ہوتے تھے تب، اللہ کا خوف سامنے رکھتے تھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے۔ جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جنگل میں سفر میں تھے اور ان کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، کھانا وغیرہ موجود نہیں تھا، ایک گڈریے کو دیکھا، چرواہے کو جو بکریاں چرا رہا تھا اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیونکہ اس زمانے میں یہ عام سی بات تھی کہ چرواہے دوسرے اپنی بکریوں کا دودھ پیش کر دیا کرتے تھے، کھانا پیش کر دیا کرتے تھے، کھجوریں پیش کر دیا کرتے تھے، اب آپ پتہ نہ جانے کس مقام پر تھے، بہرحال اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور زیادہ راہ میرے پاس ختم ہو چکا ہے، تو تم مجھے اگر بکریوں کا دودھ پلا سکو تو میں تمہارا مشکور ہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو امانت دار ہوں، یہ بکریاں میری ذاتی نہیں ہیں بلکہ میں انہیں چرانے کے لیے لے کر آیا ہوں اور میں امین ہوں، اس لیے میں بغیر مالک کی اجازت کے بکری کا دودھ نکال نہیں سکتا نہ آپ کو پلا سکتا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے جب اس کی یہ بات دیکھی تو پھر امتحاناً اس سے کہا کہ اچھا تمہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں میاں، بات یہ ہے کہ جنگلوں میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، اکثر بھیڑیے بکریوں پر حملہ بھی کرتے ہیں، تو ایسا ہے کہ ایک بکری تم ذبح کر لو، اس کا گوشت تم خود کھا لینا، کچھ میں کھا لوں گا، مجھ سے پیسے لے لو، اجرت لے لو اس کی، اور مالک کو کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا کھا گیا تو تمہاری بات مان بھی لے گا اور وہ سمجھے گا کہ واقعی ایسا ہو تو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ اس گڈریے نے جب یہ بات سنی تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ یا ھذا فعین اللہ، یہ شخص پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ اگر میں یہ کام کر لوں کہ تجھے میں پیسے تجھ سے لے لوں، گوشت تجھے دے دوں، دودھ تجھے دے دوں، اللہ کہاں چلا گیا پھر؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ جب تک تجھ جیسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، کائنات میں کوئی شخص کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی شخص آمادہ نہیں ہوگا ظلم کرنے پر، کیونکہ اللہ کا خوف موجود۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو ظلم سے روکتا ہے۔ جو لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں اس زمانے میں آج ہمارے خاص طور پر، چاہے وہ جو بھی ہوں، آپ دیکھ لیجئے صبح سے لے کے شام تک انسانوں کا خون کس طریقے سے بہایا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ جو بھی ہوں، میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا، لیکن جس بے دردی کے ساتھ انسانوں کا خون کیا جا رہا ہے اور انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ڈاکے ڈال رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کا خوف دل میں نہیں۔ اللہ کا خوف ہو تو کوئی کیوں کرے؟ میرے استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب شریعت اپیلیٹ بینچ کے ممبر تھے جسٹس کے طور پر، فرماتے ہیں کہ 3 سال میں صرف 3-4 مقدمے ہمارے پاس ایسے آئے کہ جو چوری اور ڈاکے کے تھے۔ وہ بھی تحقیق کرانے معلوم کہ بھی کتنے مقدمے آئے، تو کہا بھائی 3-4 سال میں 2-3 مقدمے آئے بس۔ کہا کہ اگر یہ رپورٹ دنیا میں جائے تو لوگ سمجھیں کہ یہاں تو امن کا ملک ہے بھائی، یہاں نہ چوریاں ہوتی نہ ڈاکے ڈلتے۔ ورنہ ہم اخبارات پڑھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک 85 اڑا کے 85 چوریاں اور 85 قتل جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ فرمایا 3 سال میں صرف 3-4۔ کہا پھر اس کی تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ معاملات اوپر تک آنے ہی نہیں دیتے، نیچے ہی بالا وہ طے ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ مقدمات عدالتوں تک پہنچتے ہی نہیں، خاص طور پر شریعت عدالت جو اس زمانے میں تھی۔ فرماتے ہیں کہ غالباً 3 سال میں ایک ڈاکے کا کیس آیا ہمارے پاس کہ وہ شخص کویت سے آیا تھا، رات کو 3-4 بجے کا وقت تھا، بیچارہ وہاں سے ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں گھر جا رہا تھا۔ اس زمانے میں گھوڑ سوار پولیس ہوتی تھی، تو گھوڑ سوار پولیس نے اس کو روکا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کویت سے آ رہا ہوں۔ جا کہاں رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں۔ کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا جو کچھ بھی میں لے کر آیا ہوں کسٹم والوں نے اس کو چیک کر لیا۔ آپ کا کیا کام؟ تو ان میں سے ایک شخص نے پستول تانی اور کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ اب یہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو حفاظت پر مامور ہیں۔ یہ حضرت نے خود یہ واقعہ سنایا بھی، لکھا بھی ہے۔ تو بات یہ کس لیے ہے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، مال کی محبت دل میں آ گئی۔ اب اس کے لیے چاہے کسی انسان کو مارنا پڑے، کسی کا گلا کاٹنا پڑے، کسی کو لوٹنا پڑے، بھلے سے کچھ بھی ہو جائے، اس ایک شخص کی وجہ سے 10 گھر کے لوگ برباد ہو جائیں چاہے، لیکن اللہ کا خوف چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے کام شروع میں کرا دیتا ہے، نہیں، ابتدا چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا وہ بچے ہیں، کوئی چیز باہر سے اٹھا کے لے آئے، اب ماں باپ نے اس پر گرفت نہیں کی، کہاں سے لایا تھا کہ وہ انڈا مرغی کا اٹھا لایا، لیکن لا کے گھر میں رکھ لیا، چلو بھائی رکھ دو فریج میں۔ اگر اس پر وہ داروگیر کرتے کہاں سے لائے، کس کی مرغی کا انڈا ہے، کیوں لائے تم، کسی کی چیز سے تم نے کیوں اٹھائی، تھوڑی سی اس کو سختی کرتے تو بچہ عادی نہ ہوتا۔ تو آج تو مرغی کا انڈا لایا، کل کوئی اور چیز لے کے آئے گا، پرسوں کوئی اور چیز لائے گا، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا، پھر ڈاکے ڈالنا شروع کر دے گا، نتیجہ یہ۔ تو شیطان شروع شروع میں انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور جب وہ مائل ہو جاتا ہے تو پھر بڑی چیز کی طرف اس کو مائل کرتا ہے کہ میاں یہ کر لے۔ جب تو 3-4 کام تو نے پہلے کر لیا، اس وقت تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اب کیوں اللہ کا ڈر؟ لہذا انسان پھر یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک خاتون شیطان کی پجارن کے نام سے جو امت میں پہلے پیج پر، رنگین پیج پر جو آتا ہے، ایک عورت ہونے کے باوجود وہ، لیکن وہ شیطان کی پوجا کرتی، آگ کی پوجا کرتے ہوئے دکھایا بھی اس کو، اور شیطان نے اس کو لی، اس کو اسی کو مسخر کر رکھا ہے، اس کے لیے سب کچھ وہی۔ اس کام میں اس کا شوہر بھی شریک. اس نے 13-22 قتل تک کا تو اعتراف کیا کہ 22 تک تو میں نے گنے. اور یہ کام کیوں کرتی تھی؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے فقط, اور کچھ نہیں. صرف اس لیے کہ شیطان راضی ہو جائے. وہ اپنے آپ کو کھلم کھلا کہتی میں شیطان کی پجارن ہوں, اس کو پوچھتی ہوں, اس کی عبادت کرتی ہوں, اور یہ کام میں اس لیے کرتی ہوں شیطان میرے سے خوش ہو جائے. چنانچہ اس نے کہا 22 تک تو میں نے گنا, اس کے بعد گنتی چھوڑ دی کتنے قتل کیے. اور اس نے کہا کہ اگر میں اب بھی بری ہو گئی چھوٹ گئی تو پھر یہی کام کروں گا. اللہ کا خوف جب دل میں نہ ہو تو جو چاہے انسان کرے, اس میں پھر کیا مسلمان کیا غیر مسلم. آج مسلمانوں کا حال ہمارے سامنے. اس لیے میرا عزیز ہو, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دل میں اگر اللہ کا خوف آ جائے تو پھر انشاءاللہ پھر آدمی جلوت میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے, خلوت میں بھی ڈرتا ہے, وہ بیوی کا حق ادا کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرے گا, بچوں کے حقوق کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرے گا, ہر کام ہر معاملے میں اللہ سے ڈرے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر دل سے خوف خدا نکل جائے پھر وہ ظالم بن جاتا ہے, پھر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے. اللہ کی لاٹھی ہے بے آواز, جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو پھر اس وقت پھر آدمی لاکھ توبہ کرے, لیکن پھر جب پڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر بچت نہیں. اس لیے میرا عزیز, اللہ تعالیٰ کا خوف ہم اپنے دل میں بٹھائیں, اور اس کا طریقہ یہ کہ ایک تو قرآن شریف کو مطالعہ کریں, آسان ترجمہ قرآن مجید لے کر تھوڑا تھوڑا سا پڑھیں, ایک رکو آدھا رکو, ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک پاؤ یا آدھا آدھا پارا پڑھیں, تھوڑا تھوڑا قرآن مجید لے کر ہم قرآن مجید کو سمجھیں پڑھیں, اور اس کا ترجمہ پڑھیں, پھر تھوڑی سی تفسیر پڑھیں. لمبی تفسیر چاہیے معرف القرآن پڑھ لیجیے, مختصر چاہیے تو حضرت تقویش مان صاحب کا آسان ترجمہ قرآن مجید پڑھ لیجیے. تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا تقاضا کرتی. آج ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب ہم سے تقاضا کیا کرتی, اس لیے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ یہ کتاب تو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. پھر اس خریدتا ہے تو آدمی چھوٹی سی بک لے کے آتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کا استعمال کیسے کرو گے, صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو تم اس کو دیر تک استعمال کر سکتے ہو. ایک ایئر کنڈیشن خریدتا ہے, کچھ اور چیز چھوٹی سی چھوٹی خریدتا ہے تو اس کے اندر بک ہوتی چھوٹی سی. اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے ساتھ قرآن مجید نازل فرمایا کہ تم اپنی ہدایت کے لیے تم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرو گے, اس کے طریقے اصول ہم نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں اور احادیث میں اس کی تفاصیل ہیں. لہذا تم قرآن و حدیث کو ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھو دوسرے میں حدیث کو رکھو, تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر رجال اللہ اللہ والوں کی ضرورت ہوتی, ان کو بھی ساتھ میں رکھو, کیونکہ کتاب اللہ بھی خود سے سمجھ میں نہیں آتی جب تک رجال اللہ نہ ہو. تو یہ دونوں سلسلے ہیں, کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھو, اور رجال اللہ وہ ہونے چاہیے جو کتاب اللہ کو سمجھے ہوئے ہوں. تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تب انسان کی اصلاح شروع ہوتی ہے, تب انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنا شروع ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جب خوف آ جاتا ہے, کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے, حالانکہ وہ قدرت رکھتے ہیں برائی پر, رشوت لینے پر, سب چیزوں پر, لیکن اس کے باوجود اس لیے لیتے کہ اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے. تو اس لیے میرا عزیز ہو, نہ پولیس جرائم کو روک سکتی ہے, ہونی تو چاہیے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ان کے دل میں بھی خدا کا خوف ہوگا تو جرائم رکیں گے, لیکن اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو پھر وہ حال ہوگا جو میں نے ابھی بیان کیا, جیسے کہ ہمارے سامنے ہے. اب اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کوئی ہو تو ہو, ورنہ عام طور پہ عموم یہی ہے, اکثریت ایسے لوگوں کی جو ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, اور پھر اس ظلم اور زیادتی کو مانتے بھی نہیں, ٹھنڈے پیٹوں جو ہے وہ ہضم کر جاتے ہیں. تو اس لیے میں ہوں یا آپ ہوں, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کریں, اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, اللہ کے نیک بندوں کے بعد اٹھنے بیٹھنے سے. ہمیں دین کا علم ہی نہیں, پتہ ہی نہیں دین ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کوئی ملنگ سا جا رہا ہوگا چمٹا بجاتے ہوئے, تو اسے بھی اپنے دین کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں. اس لیے میرے عزیز ہو, ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم راہ راست پر چلنے کے لیے کتاب اللہ کو پڑھیں, سمجھیں صحیح طریقے پر, اور پھر اس کے بعد سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا حامی و ناصر ہو, اور جتنے بھی مظالم اس وقت دنیا میں جاری ہیں اس کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اپنا خوف نصیب فرما, تاکہ یہ جو ظلم کی دنیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ظلم سے ہٹا کر عدل و انصاف پر اللہ کھڑا کرے. اور یقیناً اس میں دیکھیے جب تک ہم درست نہیں ہوں گے ہمارے حکمران بھی درست نہیں ہوں گے. اس بات کا انتظار مت کیجئے کہ وہ ٹھیک ہوں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ نے چاہا تو پھر وہ اللہ کی ذمہ داری ہے ان کو ٹھیک کروں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو راہ ہدایت پر چلائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, اپنی ذات کا خوف ہمیں عطا فرما, اپنی ذات کی عظمت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے, گناہ تو گناہ ہی ہیں جس کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے. اس لیے یا اللہ ہمیں صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت جو مظالم دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان مظالم کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجیے, اور ہدایت نہیں تو ایسے لوگوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما دیجیے. ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ آسانی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ جتنے بھی رکاوٹیں ہیں دین پر چلنے میں اپنے فضل خاص سے ان رکاوٹوں کو آپ ختم فرما دیجیے, دین پر چلنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم اس کے بھائی بیمار ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں. اس طرح ہمارے گارڈ ہے اس بیچارے کا حادثہ ہو گیا اور اس کو کافی چوٹ ووٹ آئی, اس کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جلد از جلد اس کو صحت یابی عطا فرمائے. اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.